السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 4 مزید شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
خواجہ سراؤں کو معاشرے کا حصہ سمجھنے اور بنانے کے لیے کئی بڑے فیصلے کرنا ہوں گے. غیر ملکی سفرا کا اخباری مضمون میں اظہار خیال. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مشال خان کی بہنوں کے لیے علاقے میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے. یونیورسٹی میں قتل کیے گئے طالب علم کے والد کا عدالت میں موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
انسدادی پولیو مہم کی مغوی انچارج کو تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ خبریں کہ مشرقی افغانستان میں بھاری طور پر مسلح افراد کے گروپ نے، جن میں خود کش بمبار بھی شامل تھے، سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حلہ بول دیا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. اور چین نے کہا ہے کہ اس کے پہلے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنے والے لگ بھگ 30 ملکوں کے سربراہوں نے بیجنگ کے ساتھ ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں، جس میں ملکی تجارت کے معاشی نظام کے خلاف لڑنے اور آزادانہ اور زیادہ سے زیادہ ملکوں کی شمولیت کے حامل تجارت کو یقین بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے. اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک کار بم اس وقت پھٹ گیا جب اسے ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس دھماکے میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. اور واشنگٹن میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرے کے دوران 2 گروپوں میں تصادم سے 9 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیبروف کو کوئی خفیہ اطلاعات فراہم نہیں کی، جبکہ پچھلے ہفتے واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کے پاس ثبوت کے لیے بات چیت کا مسودہ موجود ہے. اور وائٹ ہاؤس نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کردہ مشیر قومی سلامتی مائیکل فلن کے روس سے تعلقات کے بارے میں تحقیقات روکنے کو کہا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی ایک جیل میں 4 دہشت گردوں کو پھانسی دے دی گئی ہے. ان پر شہریوں کو ہلاک کرنے، تعلیمی اداروں اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے، فوج اور سول اہلکاروں پر حملے اور دہشت گرد کاروائیاں کرنے کے الزام میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے گئے تھے. تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں.
پاکستان میں قائم خصوصی فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والی 4 مزید شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان افراد کو صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک جیل میں بدھ کی صبح پھانسی دی گئی. ISPR کے بیان کے مطابق یہ دہشت گرد معصوم افراد کے قتل، تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے کے واقعات کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور مسلح افواج پر حملوں میں ملوث تھے. جن دہشت گردوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ان کے نام احمد علی، اصغر خان، گل رحمان اور ہارون الرشید بتائے گئے ہیں. ISPR کے بیان کے مطابق ان 4 افراد کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا. پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق پشاور میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد سزائے موت پانے والے 441 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ ملک میں قائم فوجی عدالتوں کی طرف سے اب تک 160 سے زائد افراد کو سزائے موت سنائی گئی. اگرچہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے فوجی عدالتوں سے سنائی جانے والی سزاؤں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے یہ خصوصی عدالتیں بنائی گئیں. اور دوران سماعت تمام ملزمان کو صفائی کا پورا موقع دیا گیا. انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اب تک متعدد قیدیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے، لیکن ان کے بقول اس طرح کے اقدام سے دہشت گردی پر پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے.
تو جتنی کوشش آرمڈ فورسز نے کی ہے اور جتنی کوشش رینجر نے اور دوسری فورسز نے کی ہے اس کے بعد دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. بے شمار لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں, بے شمار لوگ مارے بھی گئے ہیں انکاؤنٹر میں, لیکن اس کے باوجود واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں دہشت گردی کے, اور اس سے نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے بلکہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی اس متاثر ہوتی ہے.
تاہم ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انتہا پسند سوچ کو ختم کرنا ضروری ہے. پشاور میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک میں دو سال کی مدت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے 21ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی تھی, لیکن وہ دو سالہ مدت رواں سال 7 جنوری کو ختم ہو گئی تھی, جس کے بعد ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے بعد مزید 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں میں توسیع کا فیصلہ کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پچھلے مہینے توہین مذہب کے الزام میں اپنے ہی طالب علم ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے مردان یونیورسٹی کے طالب علم مشال کی بہنیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پڑھنے نہیں جا رہی. مشال کے والد نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ سے کہا کہ ملزمان کے بااثر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں, اس لیے مقدمے میں مردان سے اسلام آباد کو منتقل کیا جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام پر قتل کیے جانے والے طالب علم مشال خان کے والد نے کہا ہے کہ ان کے آبائی علاقے میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بیٹیاں محفوظ رہتے ہوئے تعلیم جاری رکھ سکیں. انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ سے بھی استدعا کی کہ مشال خان کی بہنوں کو حصول تعلیم کے لیے اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے احکامات دیے جائیں. مشال خان کے قتل کا چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا اور اس معاملے کی سماعت بدھ کو اسلام آباد میں ہوئی. مشال خان کے والد اقبال خان کے وکیل خواجہ اظہر رشید نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ اقبال خان کو اپنی بیٹیوں کی سلامتی سے متعلق تشویش ہے.
اقبال خان جو مشال خان کے فادر, ان کی اپریہنشن یہ تھی کہ ایکیوز بہت انفلوئنشل ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بچیاں جو ہیں وہ اپنے یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں نہیں جا سکتی, تو اس پہ بھی چیف صاحب نے بڑا اچھا ہمیں کہا کہ جی آپ سجیسٹ کر دیں اسلام آباد جو بھی یونیورسٹیز ہوگی ہیں تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, لیکن اسٹیٹ کو سجیسٹ کر دیا جائے گا کہ وہ بچیاں ٹرانسفر کر کے یہاں پر ان کو پروٹیکشن میں یہاں پر تعلیم دلوائی جائے گی.
مشال خان کے خاندان کا تعلق ضلع سوابی کے علاقے زیدہ سے ہے. اقبال خان کے وکیل نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ مقدمے کو مردان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اسلام آباد منتقل کیا جائے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ مشال خان کا قتل فوری رد عمل نہیں تھا, بلکہ ان کے بارے میں ایک مہم چلائی گئی جس کے بارے میں مقامی پولیس کو بھی علم تھا, لیکن اس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. چیف جسٹس نے عدالت میں پیش ہونے والے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل وقار بلور سے پوچھا کہ مشال خان کے قتل کے مقدمے میں یونیورسٹی انتظامیہ کے کردار کا تعین کر لیا گیا ہے, جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ اس بارے میں تفصیل حتمی چالان میں پیش کی جائے گی. خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ مشال خان کے قتل کے مقدمے میں اب تک جن 57 افراد کی نشاندہی کی گئی ان میں سے 53 کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. گرفتار کیے گئے افراد میں مرکزی ملزم عمران بھی شامل ہے. واضح ہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں جرنلزم کے طالب علم مشال خان کو توہین مذہب کے الزام میں مشتعل افراد نے 13 اپریل کو یونیورسٹی ہی میں بدترین تشدد کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کی مہم جاری ہے, منگل کے روز مسلح افراد 3 پولیو ورکرز کو ایک گاؤں سے اغوا کر کے لے گئے. حکام کا کہنا ہے کہ ایک ورکر ابھی تک ان کی تحویل میں ہے جس کی رہائی کی کوششیں جاری ہیں. پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانگ سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے سے اغوا ہونے والے انسدادی پولیو مہم کے ایک عہدیدار کو تاحال بازیاب نہیں کروایا جا سکا ہے اور حکام کے بقول اس سلسلے میں کوششیں جاری ہے. منگل کو پنگ نامی علاقے سے نامعلوم مسلح افراد انسدادی پولیو مہم کے انچارج ثناء اللہ اور دیگر 2 کارکنوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے. بعد ازاں 2 کارکنوں کو تو اغوا کاروں نے رہا کر دیا, لیکن ثناء اللہ اب بھی ان کے قبضے میں ہے۔ ٹانک میں محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر عباس شیرانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے کہ اغوا کاروں نے ثناء اللہ کی رہائی کے لیے تاوان کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
ان لوگوں نے جو ہمارا ایک ورکر تھا ان کے ساتھ رسید اللہ، وہ ابھی اس نے جو علاقے کا ریسپانسیبل صوبیدار ہوتے ہیں خاندار کا، اس کو ان آفیشلی بتایا ہے کہ مجھے انہوں نے ایک چٹ دیا ہے کہ یہ آپ نے ثناء اللہ کے بھائی کو دینا ہے، اور چٹ میں کیا لکھا ہے کہ 12,00,000 روپے 5 دن میں پہنچا لیں۔
ان کا کہنا تھا کہ واقعی کی تحقیقات جاری ہے اور اس بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں شروع کی گئی 3 روزہ انسدادی پولیو مہم کا بدھ کو آخری روز تھا، لیکن پنک کی 3 یونین کونسل میں اغوا کے اس واقعے کے بعد یہ مہم منگل کو ہی معطل کر دی گئی تھی۔ افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ پاکستان دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ان کوششوں کو انسدادی پولیو مہم کی ٹیموں پر ہونے والے مہلک حملوں سے بھی شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن حکومت میں شامل عہدیداروں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ مہم کے تسلسل سے ماضی کی نسبت اس ضمن میں خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہے اور رواں سال کے اختتام تک ملک میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
مشرقی افغانستان میں بھاری طور پر مسلح افراد کے گروپ نے، جن میں خود کش بمبار بھی شامل تھے، سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حلہ بول دیا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں اور عینی شاہدوں نے مقامی صحافیوں کو بتایا کہ بدھ کے روز ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں قومی ریڈیو ٹی وی کی عمارت پر یہ حملہ ہوا، جس کا آغاز خود کش بمباروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور دوسروں کے لیے اندر داخل ہونے کا راستہ بنا دیا۔ افغان فورسز نے فوری طور پر عمارت کو گھیرے میں لے لیا اور فائرنگ کر کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا اور محاصرے کو ختم کروا دیا۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مرکزی طالبان باغیوں نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کو کوئی خفیہ معلومات فراہم نہیں کی، جب پچھلے ہفتے واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے پاس ثبوت کے لیے بات چیت کا مسودہ موجود ہے۔ بدھ کے روز اطالوی وزیر اعظم پاولو جینٹیلونی نے کہا کہ ساتھ باتیں کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ لیوروف نے ایسی کوئی خفیہ معلومات مجھے نہیں بتائیں اور انہیں بڑی خوشی ہوگی کہ وہ اس بات چیت کا مسودہ پیش کریں۔ ٹرمپ اس ہفتے اس بات کا دفاع کر رہے ہیں جس میں میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ نے انتہائی حساس خفیہ اطلاعات کا لیوروف اور روسی سفیر سرگئی کیزلیاک سے تبادلہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے ولیم گیلو کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس بظاہر نقصان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبر دھماکہ خیز انداز میں وائٹ ہاؤس پر گری تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے داعش کے دہشت گرد منصوبوں سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات روس کے وزیر خارجہ اور سفیر کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران افشا کی تھی، جب گزشتہ ہفتے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ نے معلومات کا تبادلہ کیا، لیکن ان معلومات کی اہمیت کم بیان کی تھی۔
It was nothing that you would not know from open source reporting in terms of a source of concern.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں عام ذرائع نہ بات کر رہے ہوں۔ مشیر نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے دوران یہ بات شیئر کرنا چاہتے تھے یا ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی جو انتہائی خفیہ ذرائع سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ صدر ٹرمپ نے دوسری جانب ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قومی سلامتی یا انسانی فلاح کے نقطۂ نظر سے ان کے پاس ایسی معلومات پر تبادلہ خیال کا مطلق حق موجود ہے، لیکن کانگریس میں کئی رہنما ان کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹک رہنما چک شومر کے الفاظ،
If the reporting is accurate, in one fell swoop, the president could have unsettled our allies.
اگر یہ معلومات درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صدر نے ہمارے اتحادیوں کو منتشر کیا ہے، ہمارے مخالفین کو ہلاشیری دی ہے اور ہمارے فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کو خطرات سے دوچار کیا ہے اور قوم کو نئے خطرات کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی کے الفاظ.
What the president did was totally outrageous. Totally outrageous. If it was unwitting,
وہ کہہ رہی ہیں کہ صدر نے جو کچھ کیا ہے بہت ناجائز بات ہے, انتہائی ناجائز. یہ افسوسناک اور خطرناک اقدام ہو سکتا ہے. اگر یہ کچھ دانستہ ہوا ہے جو کہ ہوا ہے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے کس حد تک برے نتائج ہو سکتے ہیں. منگل کو دیر گئے یہ خبریں سامنے آئیں کہ صدر ٹرمپ نے داعش سے متعلق جو معلومات افشا کی ہیں وہ اسرائیل نے فراہم کی تھیں, اور آئندہ ہفتے صدر ٹرمپ جب اسرائیل کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو صورتحال ناموزوں ہو سکتی ہے. مسٹر ٹرمپ نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جانا ہے, جہاں انتظامیہ نے اپنے بیانیے کو واضح کرنا تھا, لیکن اب ماہرین کے مطابق نیا تنازعہ ان کے دورے کی اہمیت پر غالب آ سکتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے, لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایک ممتاز ریپبلکن قانون ساز نے ایف بی آئی سے کہا ہے کہ وہ سابق ڈائریکٹر جیمز کونی کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات سے منسلک کسی بھی دستاویز کو سپرد کرے کہ صدر ٹرمپ نے ان سے قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کے بارے میں ادارے کی تفتیش ختم کرنے کے لیے کہا تھا. اس رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے.
قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو لکھے گئے ایک خط میں ایوان کی نگران کمیٹی کے چیئرمین جیسن چیفٹس نے مطالبہ کیا کہ قومی اور ٹرمپ سے متعلق تمام مواد 24 مئی تک کمیٹی کو مہیا کر دیا جائے. نیو یارک ٹائمز نے منگل کے روز سب سے پہلے یہ خبر دی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ قومی نے ٹرمپ کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیلات کی ایک یادداشت گزشتہ فروری میں اس کے ایک روز بعد تحریر کی تھی جب فلن نے استعفی دیا. ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی میں کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن اسمبلی ایڈم شیف نے کہا,
If necessary, I think we should subpoena them. But hopefully we can obtain any of these materials voluntarily. But
میرا خیال ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سمن جاری کریں, لیکن امید ہے کہ ہم اس قسم کے کسی بھی مواد کو رضاکارانہ طور پر حاصل کر سکتے ہیں. تاہم اب اس پس منظر میں کہ صدر نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ آیا ڈائریکٹر اپنے خلاف جاری کسی کارروائی کی صورت میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہیں گے, اور ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کے رفقاء کار کی جانب سے ان رپورٹوں کے پس منظر میں کہ ڈائریکٹر سے صدر کے ساتھ لازمی طور پر وفاداری کے ایک ٹیسٹ کے لیے کہا گیا تھا, اور اب ان الزامات کے تناظر میں کہ صدر نے ان پر زور دیا تھا کہ وہ مائیکل فلن کے خلاف تفتیش ختم کر دیں, اب حد ہو چکی ہے. یہ الفاظ تھے ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی میں کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن اسمبلی ایڈم شیف کے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے مسٹر کومی کو اچانک برطرف کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں ایک زبردست سیاسی تنازع نے جنم لیا, اور گزشتہ نومبر کے انتخابات میں روس کی مداخلت, خاص طور پر روس اور صدارتی مہم کے کسی رکن کے درمیان کسی تعلق کے جائزے کے لیے کسی خصوصی پروسیکیوٹر یا غیر جانبدار کمیشن کے مطالبوں میں اضافہ ہو گیا. مسٹر فلن نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وائٹ ہاؤس کو دیے گئے اس انتباہ کے بعد استعفی دے دیا تھا کہ سابق جنرل ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے قبل روسی سفیر سرگئی کسلیاک کے ساتھ اپنے رابطوں کے بنا پر بلیک میل ہو سکتے تھے. کئی قانونی تجزیہ کاروں نے یہ دلیل دی ہے کہ صدر کی جانب سے ایسی کسی بھی درخواست کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جا سکتا ہے, جو ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں کانگریس صدر ٹرمپ کا مواخذہ کر سکتی ہے. وائٹ ہاؤس نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں اس بارے میں انکار کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مسٹر کومی یا کسی اور سے فلن کے بارے میں تفتیش کے خاتمے کے لیے کہا تھا. یہ نئی انتظامیہ سے منسلک تازہ ترین تنازع ہے, جو ان رپورٹوں کے اثرات سے بھی نمٹ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے روسی عہدیداروں کے ساتھ, جن میں سفیر کسلیاک شامل تھے, ایک ملاقات کے دوران حساس معلومات افشا کی تھیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یو ایس پیسیفک کمانڈ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ہاتھ میں بیلسٹک میزائلوں اور جوہری مواد سے مار کرنے والے ہتھیاروں کا ہونا تباہی کی ایک ترکیب ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کے سینٹرل نیوز ڈیسک کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
ٹوکیو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل ہیری ہیرس نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے ہر نیا تجربہ اسے جوہری مواد لے کر جانے والے ہتھیار حاصل کرنے کی اہلیت کے قریب لے جاتا ہے.
So I've been saying this for the last two years.
میں گزشتہ دو برسوں سے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ تصور کر لینے دیں کہ کم جانگ ان جو دعوے کر رہی ہیں وہ درست ہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ان کی انتہائی خواہش ہے. لہٰذا میں ان کے لفظوں کو حقیقت سمجھتا ہوں, اور ہم سب کو اس مسئلے کے حل کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے چاہئیں. ادھر منگل کو اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلے نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو شمالی کوریا کو جوہری ہتھیار بنانے میں مدد فراہم کرے گا اسے خود بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
When we are talking about sanctions, are these countries putting these sanctions into effect?
وہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم پابندیوں کی بات کرتے ہیں تو کیا مختلف ملک ان پابندیوں کو نافذ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک ان پابندیوں کی تعمیل کر رہے ہیں جو پہلے سے نافذ ہو چکی ہیں؟ ہم موجودہ پابندیوں اور ان پابندیوں کو مزید سخت بنانے پر غور کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ اس ملک سے بھی صرف نظر نہیں کرے گا جو شمالی کوریا کی مدد کر رہے ہیں. نکی ہیلے نے ان خیالات کا اظہار ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, اور جس میں امریکہ کونسل کے اراکین جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ پیونگ یانگ کے 800 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کی اتوار کو ہونے والی لانچنگ پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سال 2006 کے بعد سے شمالی کوریا پر سخت اور بتدریج پابندیاں نافذ کی ہیں, اور تازہ ترین پابندیاں گزشتہ نومبر میں عائد کی گئی تھیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. آج کچھ تذکرہ افغانستان جنگ کے پس منظر کا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, افغانستان میں تشدد اور قتل و غارت گری کی کہانی بہت پرانی ہے. 1979 میں دسمبر کے آخری دنوں کی بات ہے جب ہزاروں کی تعداد میں سوویت چھاتا بردار فوجی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں پھیل گئے. کابل کے مکینوں نے جب صبح آنکھ کھولی تو ہر طرف سوویت فوجیوں کے بوٹ کی آواز سنائی دی, اور جگہ جگہ ان کی چوکیاں انہیں حیران کر گئیں. بعد میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی. مسلح افراد نے, جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا, سوویت قبضے کے خلاف طویل جد و جہد کا سلسلہ شروع کیا. اس جنگ کے نتیجے میں افغانستان میں سوویت یونین کو شکست کا سامنا ہوا, اور 8 سال کی فوجی مداخلت کے بعد 15 مئی 1988 کو اس نے افغان سرزمین سے واپسی کا سفر شروع کیا. تاہم اس قبضے کی بھاری قیمت کی صورت میں 10 سے 15 ہزار سوویت فوجی لقمہ اجل بنے, جبکہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری ہلاک یا بے گھر ہو گئے. کہانی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ افغانستان میں کمیونسٹ دھڑوں کے درمیان باہمی چپقلش کے نتیجے میں کمیونسٹ رہنما صدر نور محمد ترکئی کو انتہا پسند حریف حفیظ اللہ امین کے حامیوں نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا, اور بعد میں حملہ آور سوویت فوجیوں نے حفیظ اللہ امین کو ہلاک کر دیا, اور ان کی جگہ ببرک کارمل کو صدارت کے عہدے پر فائز کر دیا. ببرک کارمل ایک مختلف دھڑے سے تعلق رکھنے والے سوویت یونین کے وفادار تھے. امریکہ نے مجاہدین کو مسلح کیا. متعدد دوسرے ممالک بھی اس کے ہم نوا بن گئے, جن میں پاکستان, چین, ایران اور سعودی عرب بھی شامل تھے. تاہم افغانستان سے سوویت یونین کی افواج کی واپسی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس ملک میں جنگ اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو گیا ہو. سوویت یونین کی پسپائی کے بعد مختلف تنظیموں اور دھڑوں کے درمیان شدید باہمی رقابت اور خانہ جنگی کے بعد ایسا ہوا کہ تقریباً 8 برس بعد 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر کنٹرول حاصل کر لیا. ستم ظریفی یہ کہ انہیں افغان باغیوں نے, جنہیں امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف جد و جہد کے لیے مسلح کیا اور تربیت دی, پلٹا کھایا اور القاعدہ کی آبیاری کی, جس نے 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنایا. بات کی کہانی ہم میں سے بیشتر خوب جانتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اب بھی تشدد کی آگ میں سلگ رہا ہے اور بین الاقوامی برادری ایک نئی مجوزہ افغان پالیسی کی منتظر ہے۔ واشنگٹن ونڈو میں آج اتنا ہی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اگر آپ سٹارڈم کا پیچھا کر رہے ہیں تو اچھے اداکار نہیں بن سکتے۔ اجے دیوگن، تفصیلات فکرو فن میں۔
موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں سنم، دل اپنا چیر کے ہم دکھا دیں گے۔
اجے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی چھوٹے قصبے میں جائیں اور لوگوں سے بات کریں تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے اداکار بننا چاہتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ ایک ایکٹر بننا چاہتے ہیں یا سٹار، تو باز کا جواب ہوتا ہے سٹار۔ تو میں ان کے لیے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
کسی کے عشق میں خود کو مٹا لوں، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، کسی کی یاد میں نیندیں اڑا لوں، ہو نہیں سکتا۔
بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق اجے دیوگن کہتے ہیں کہ اگر آپ اداکار بننا چاہتے ہیں تو اداکاری سیکھیں۔ انہوں نے یہ باتیں ٹاٹا اسکائز کے ایکٹنگ اڈا کی لانچ کے موقع پر کہیں، جو اداکاری کے اسرار و رموز سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس ایکٹنگ اڈے کے روح رواں اداکار سنیل چیٹی اور کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیش چھابڑا ہیں۔
میں نے پیار تمہیں سے کیا ہے، میں نے دل بھی تمہیں کو دیا ہے، اب چاہے جو ہو جائے میں دنیا سے اب نہ ڈروں، تجھی سے میں پیار کروں، میں دنیا سے اب نہ ڈروں۔
اجے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اداکاری میں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا، اور اکثر لوگ اپنا یہ جنون مواقع دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے درمیان ہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔
کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے چلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، قدرت نے بنایا ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس جگہ یعنی ایکٹنگ اڈا میں اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے پیسوں کی نہیں جاں فشانی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکھنے والے بہت اور سکھانے والے کافی کم ہیں۔ چھابڑا کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ انڈسٹری کو نیا ٹیلنٹ دیں گے، کیونکہ آج ہر ڈائریکٹر نیا ٹیلنٹ چاہتا ہے، لہٰذا انہیں ہمارے اس ایکٹنگ اڈا سے بہترین صلاحیتوں کے حامل نئے اداکار ملیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پا پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد میں مقیم غیر ملکی سفیروں کی جانب سے ایک انگریزی روزنامے میں شائع ہونے والے ایک مشترکہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی، میڈیا سے متعلق پالیسی بنانے اور مذہبی گروپس کے ساتھ مکالمے جیسے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ اور انہیں مساوی شہری حقوق دینے سے متعلق حالیہ مہینوں میں کی جانے والی کوششیں ماضی کی نسبت زیادہ بلند آہنگ ہوئی ہیں، اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں تعینات ایک درجن سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں اور بین الاقوامی تنظیموں کے عہدیداروں نے زور دیا ہے کہ معاشرے کے اس طبقے کے استحصال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدام وقت کی ضرورت ہیں۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کا ہمیشہ ہی شکوہ رہا ہے، اور ایسے کئی واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جہاں انہیں شہری حقوق دینا تو درکنار، انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ انہیں یہ شکایت رہی ہے کہ ان پر ہونے والے مظالم کی سنوائی نہیں ہوتی، جبکہ اسپتالوں میں بھی انہیں امتیازی سلوک اور طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ عموماً انہیں صرف تفریح کا ذریعہ ہی سمجھتے ہیں۔ انگریزی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون میں سفارتکاروں کے اظہار خیال پر مبنی ایک مضمون بدھ کو شائع ہوا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ربط میں کمی اور خواجہ سراؤں کے حالات سے شناسائی نہ ہونا ہی ایسے عوامل ہیں جو اس برادری سے متعلق نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آنے والی کسی بھی چیز یا بات کو رد کر سکتا ہے۔ مضمون میں ان اقدام کو سراہا گیا جو خواجہ سراؤں کو معاشرے کا حصہ سمجھنے اور بنانے کے لیے حکومتی اور سماجی سطح پر حالیہ مہینوں میں کیے گئے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس فرق اور خوف کو ختم کرنے کے لیے کئی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، جس میں قانون سازی، عدالتی فیصلے، میڈیا کی اس ضمن میں پالیسی سازی اور مذہبی حلقوں میں اس طبقے کے لیے بحث اور مذاکرے شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو ہدایت کی تھی کہ وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک جامع مسودہ قانون تیار کرے۔ کمیشن کے سربراہ علی نواز چوہان نے اس وقت وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کا ادارہ اس ضمن میں جامع مسودہ تیار کر چکا ہے، جس میں مزید تجاویز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول ان والدین کے خلاف بھی سخت اقدام تجویز کیے جائیں گے جو اپنے خواجہ سرا بچوں کو قبول نہیں کرتے اور گھروں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن بندیا رانا نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سفارتکاروں کے مضمون کو اپنے دل کی آواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ان کے حق میں بات تو کرتے ہیں اور قانون سازی کی بھی شنید ہے، لیکن یہ اقدام اگر آئندہ عام انتخابات سے پہلے نہ کیے گئے تو یہ معاملہ طوالت کا شکار ہو جائے گا۔
آپ ایک انسان کو ان کی بات بھی کریں اور ان کو نظر انداز بھی کر دیں تو یہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں ابھی بات تو ہو رہی ہے قانون سازی کی، قانون سازی ہوگی، انتخابات سے پہلے پہلے ہو اور اس پہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے، یا مطلب اس پہ عمل درآمد پہلے ہو جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری چھٹی مردم شماری میں پہلی بار خواجہ سراؤں کو علیحدہ سے شمار کیا جا رہا ہے، جس سے توقع ہے کہ اس برادری سے متعلق پالیسی سازی میں بھی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ سیریز جیتنے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اور ایک فاتح کپتان کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے اختتام پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلد ہی ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچنے پر پاکستان کی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شائقین کرکٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے کیپٹن کول کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اور کیریئر کے اختتام پر ویسٹ انڈیز کے خلاف تاریخی فتح پر کپتان مصباح الحق خاصے خوش دکھائی دیے۔ مصباح الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔
جب بھی انسان پیچھے دیکھتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، لیکن اوور آل میرے خیال میں ٹیم نے یا میرے کیریئر میں جو بھی ہم نے جتنا بھی اچیو کیا خوشی ہے، اور مطمئن ہوں کہ کافی ہم نے ایسی چیزیں کی جو کہ پریویسلی بہت بڑی بڑی ٹیمیں بھی نہیں کر سکتی۔
پی سی بی کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز ہارون الرشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرکٹ بورڈ سٹار بلے باز اور کامیاب کپتان مصباح الحق کے اعزاز میں تقریب کا جلد اہتمام کرے گا۔ کرکٹ بورڈ مصباح الحق کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھی خواہش مند ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
صوبہ بلوچستان کی زراعت کو فروغ دینے کے لیے یو ایس ایڈ نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے. اس بارے میں نفیس وحود بھائی نے ماحولیاتی ماہر ناصر بنوڑ اور سابق سرکاری اہلکار ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب سے گفتگو کی.
یو ایس ایڈ نے ایک منصوبہ بلوچستان میں کامیاب کیا ہے, بہت مفید مشورے دیے ہیں کہ بلوچستان کی زراعت کو کیسے بہتر کیا جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے وابستہ ہے, اور ان کے ساتھ ہیں ایک ماحولیات کے ماہر ناصر پنور جو سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں. ناصر پنور, بلوچستان اور سندھ کے حالات کافی ملتے ہیں, خاص طور پہ جو ریگستانی صورتحال ہے بلوچستان کی. یہ بتائیں کہ وہاں جس طرح کے منصوبوں کی بات ہو رہی ہے یو ایس ایڈ کی طرف سے, یہ کتنے کارآمد ہیں؟
میرے خیال میں یہ بڑے اچھے کارآمد پروجیکٹ الگ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی ہے, اور وہ پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یا تو ہمارے یہاں سیلاب آتے ہیں یا پھر خشک سالی ہوتی ہے. تو جو پاکستان کے دیہی علاقے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان بنائے طور پہ زرعی ملک ہے, اور جو دیہی آبادی کا جو گزر بسر وہ قدرتی وسائل پہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے, اور اس میں خاص طور پہ پانی ہے, جنگلات ہیں, جو بھی ہماری فشریز ہے یا جو بھی وائلڈ لائف ہے, تو ان پہ ان کی جو ہے بہت ڈپینڈنسی ہے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب سے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر رہے ہیں بلوچستان میں. ڈاکٹر آفتاب, یہ بتائیں کہ جو یو ایس ایڈ کے منصوبے ہیں ان کو کتنا کارآمد آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیں جی, بلوچستان پاکستان کا کوئی 44% تقریباً ایریا ہے, اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر جیسے ساتھیوں نے بتایا کہ کافی گہرا چلا گیا. اب ان حالات میں جو ہمارے منصوبے آ رہے ہیں انڈر یو ایس ایڈ, ان میں نئی ٹیکنیک ذمہ داروں کو بتائی گئی اور ایگریکلچرس کو بتائی گئی کہ ان ٹیکنیک کے مطابق کریں گے تو کم سے کم پانی استعمال ہوگا. جیسے کہ قطراتی آپاشی کی بات ہم کرتے ہیں, ٹرکل اریگیشن, یہ کہ کچھ کھادوں کا صحیح استعمال اور کچھ جو ہے ماڈرن طریقے وہ استعمال کرنا, اور یہ کم پانی والے جو ہے نا وہ فصلیں لگانا. بلوچستان کے اندر اس طرح کے منصوبوں کی ضرورت ہے اور یہ یقینی طور پہ فائدہ مند ہو رہے ہیں.
ہمارے ساتھ ہے ماحولیات کے ماہر ناصر پنور جو سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر بلوچستان میں ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب.
صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک کار بم اس وقت پھٹ گیا جب اسے ناکارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس دھماکے میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. صومالی پولیس کے ترجمان محمد یوسف عمر مدالے نے کہا ہے کہ کار موغادیشو میں ایک پولیس اسٹیشن کے نزدیک کھڑی تھی. مدالے نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ پولیس نے ڈرائیور کو شبے میں گرفتار کر لیا ہے, اور جب وہ کار بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ پھٹ گئی. انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا, کسی گروپ نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن ایسے دہشت گرد واقعات کا شبہ شدت پسند گروپ الشباب پر کیا جاتا ہے. چین نے کہا ہے کہ اس سے کے پہلے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنے والے لگ بھگ 30 ملکوں کے سربراہوں نے بیجنگ کے ساتھ ایک ایسے اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں ملکی تجارت کے معاشی نظام کے خلاف لڑنے اور آزادانہ اور زیادہ سے زیادہ ملکوں کی شمولیت کی حامل تجارت کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا. چین نے اس اجلاس میں دوسرے ملکوں کو اس پرعزم اقدام کے دائرہ کار اور مقاصد کے بارے میں یقین دہانی بھی کرائی. جب صدر شی جن پنگ نے 3 سے زیادہ عرصہ قبل بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ شروع کیا تو یہ زیادہ تر تجارت اور ربط سازی پر مرکوز تھا. اس کا محور اب بھی یہی ہے, لیکن بیجنگ میں 2 فورم کے دوران یہ واضح ہوا کہ اس پروجیکٹ کا دائرہ کار اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے ذریعے چین عالمگیریت اور بین الاقوامی تجارت پر اپنی ایک منفرد مہر ثبت کرنا چاہتا ہے, لیکن تمام ملک اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں. واشنگٹن میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرے کے دوران 2 گروپوں میں تصادم سے 9 افراد زخمی ہوئے, جبکہ 2 کو تحویل میں لے لیا گیا. یہ جھگڑا ترک سفارت خانے کے باہر جمع ہونے والے ترک صدر کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوا. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں سے 2 افراد کو شدید زخم آئے اور انہیں ایمبولینس گاڑیوں کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا. مظاہرے کے بعد ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اہلکاروں کو ترک سفارتخانے کی عمارت کے قریب بلا لیا گیا۔ اس دوران امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر طیب اردوان نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی اور دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ترکی کے صدر ایک ایسے موقع پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جب دو ہفتے قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ شام میں داعش کے خلاف جنگ کرنے والے کرد شامیوں کو امریکہ ہتھیار اور دیگر امداد فراہم کرے گا۔ ترکی کرد شامی جنگجوؤں کو علیحدگی پسند تنظیم پی کے کے سے متعلق سمجھتا ہے اور اس حوالے سے اسے امریکی امداد پر تحفظات ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے دہشت گرد گروپوں کے خلاف ترکی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا،
in the first fight against terror and terror groups like ISIS and the PKK and ensure they have no
ہم ترکی کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ داعش اور پی کے کے جیسے دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ آزما ہے، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کے لیے کوئی بھی جائے امان باقی نہیں رہے گی۔ صدر ٹرمپ نے ان کرد شامیوں کا ذکر نہیں کیا جن کے بارے میں ترکی کو تشویش ہے۔ اسی مشترکہ نیوز کانفرنس میں ترکی کے صدر طیب اردوان کا کہنا تھا، ہم ایسے گروپوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مذہبی یا علاقائی نسلی تعصبات کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا بہانہ بنائیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی نے امریکہ کے سامنے دوسرا مطالبہ یہ رکھا ہے کہ ترکی کے جلا وطن لیڈر فتح اللہ گولان کو امریکہ بدر کیا جائے۔ تاہم ترکی کو اس بات کی بہت کم امید ہے کہ ان کے دونوں مطالبوں کو امریکہ منون تسلیم کرے گا۔ پروجیکٹ فار مڈل ایسٹ ڈیموکریسی کے تجزیہ کار ہوور ایسن اسٹیٹ کہتے ہیں،
It's very likely that he got additional support on internal security in within Turkey against
یہ ممکن ہے کہ امریکہ ترکی کی داخلی سلامتی کے خاطر ترکی کے اندر پی کے 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 خلاف کارروائیوں کی حمایت کرے یا اس سے شمالی عراق کے شہر سنجار پر حملے کی اجازت دے دے۔ ایسن اسٹیٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات خوشگوار نہ ہونے کے باوجود دونوں ملکوں کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ ایک مناسب سطح تک ایک دوسرے کی حمایت کریں اور تعاون کریں، اور یہی تعلقات مستقبل میں بھی اسی طرح جاری رہیں گے۔ نیٹو کے رکن کے طور پر ترکی فوجی اتحاد کا حصہ ہے اور اس کی سیکیورٹی کا انحصار عالمی سطح پر حاصل ہونے والی انٹیلیجنس اطلاعات پر ہے، جبکہ امریکہ بھی اس کا ایک طاقتور اتحادی ہے اور اسے ترکی کے اہم فوجی اڈوں تک رسائی کی سہولت حاصل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں علاقائی خشک سالی کے باعث 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں اور ملک میں قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امدادی کوششیں ہیضے کی ایک وبا کے پھوٹنے کے باعث مزید پیچیدہ شکل اختیار کر رہی ہیں، خاص طور پر ملک کے جنوبی حصے میں جہاں کچھ دیہات بدستور الشباب کے کنٹرول میں ہیں۔ بدعا سے وائس آف امریکہ کے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
5 سالہ فاطمہ کو معدے کی تکلیف، الٹی اور اسہال کے بعد ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کی والدہ بشارو محمد نے صومالی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ایک اور بچے کو نہیں کھو سکتی۔ میری سب سے بڑی بیٹی اس حال میں مبتلا تھی، وہ 2 ماہ قبل بدعا کے ایک مضافاتی گاؤں بوسلے میں انتقال کر گئی تھی۔ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ آئی ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میری مرحوم بیٹی 7 سال کی تھی۔ یہ تھی حیضے میں مبتلا ایک مریض بچے کی والدہ بشارو محمد۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ حیضے اور بھوک سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے بوسلے جیسے دیہات ہیں جو الشباب کے کنٹرول میں ہیں، ان تک رسائی ایک چیلنج ہے۔ ہزاروں لوگ مدد کی تلاش میں پیدل چل کر سرکاری کنٹرول کے علاقوں مثلاً بدعا پہنچے ہیں۔ صومالیہ نے جنوری کے مہینے سے حیضے کے 40,000 سے زیادہ واقعات کی خبریں دی ہیں، ان میں سے نصف سے زیادہ مریضوں کا تعلق جنوب مغربی وفاقی ریاست سے ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق حیضے کے زیادہ تر مریض غذائی قلت میں مبتلا بچے ہیں۔ صحت کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس ماہ جنوبی اور وسطی صومالیہ میں بارشیں حیضے کی ایک تازہ وبا کی ایک وجہ بنی ہیں۔ علاقے کے سب سے بڑے بے ریجنل ہسپتال کے ایک خصوصی وارڈ میں اس بیماری سے کمزور درجنوں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ ہسپتال کی سپروائزر سلیمہ شیخ شعیب کہتی ہیں، جب حیضے کی وبا پھوٹنا شروع ہوئی تو ہمارے پاس بہت سے مریض تھے۔ گزشتہ ہفتے ہمارا خیال تھا کہ 5 مریض آئیں گے، لیکن اب ہر صبح 8 بجے سے دوپہر تک ہمارے پاس کم از کم 16 نئے مریض آتے ہیں، صورتحال بدتر ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے بے ریجنل ہسپتال کی سپروائزر سلیمہ شیخ شعیب کے۔ قصبے کے ارد گرد 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر لوگ عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور مزید لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پینے کا صاف پانی دستیاب ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یونیسیف اور ڈبلیو ایچ او کے تعاون سے کام کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی کارکن ہیضے کی دوا کی فراہمی کے لیے کیمپوں میں جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں ہر روز ہیضے کے 200 سے 300 کے درمیان واقعات کی خبریں مل رہی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمین، گزشتہ دنوں بلوچستان میں گڈانی کے علاقے میں فائرنگ کر کے متعدد مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے قبل گڈانی میں ہی ایک ناکارا جہاز پر کام کرنے والے متعدد مزدور آگ لگنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اردو سروس میں ہمارے ساتھی انجم ہیرلڈ گل نے اپنی رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا ایسے المناک واقعات کے بعد مر جانے والے افراد کے خاندانوں کے لیے جن معاوضوں کا اعلان کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، اور کتنا عرصہ ان معاوضوں کی ادائیگی میں لگتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
شپ بریکنگ ورکر یونین کے صدر بشیر احمد مندرانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 1 نومبر کو آتش زدگی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 30 میں سے 4 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 26 میں سے 1 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ 4 میں سے 2 کے لواحقین کو ادائیگی کر دی گئی ہے، جبکہ 2 کو اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ بشیر احمد نے بتایا،
وہ دونوں مسنگ ہیں، ان کو ابھی تک پیسے شبرکر کی طرف سے 11.5 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ نہیں ملے ہیں۔ وہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور اس لیے کیونکہ ان کی کسی کی 2 شادی ہوئی تھی، ان کے فیملی کا مسئلہ آ رہا تھا، تو اسی وجہ سے وہ ابھی تک ڈیلے ہے۔
دوسرا حادثہ جنوری میں ہوا تھا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے، تاہم ان کی ادائیگی رکی ہوئی ہے۔ اس بارے میں جب محکمہ محنت بلوچستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر فدا شاہوانی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
ان کا سر اندر پراسس ابھی کورٹ میں ہے نا، کیونکہ اس کے مالک کو جو کورٹ میں بند کیا گیا تھا تو پھر یہ ضمانت پہ رہا ہو گیا، تو وہ جو انڈر کورٹ ہے اس کے بعد پھر جتنے کو مل جائیں گے کورٹ کے بعد جب کیس ختم ہوگا۔
یونین کے صدر بشیر مندرانی کا کہنا تھا کہ ان کی یونین سن 2009 سے مزدوروں کے لیے کام کر رہی ہے، حالیہ حادثات کے بعد مزدور آگ لگنے کے 22 ہلاک ہو گئے اور بہت سے مزدور عدم تحفظ کے احساس کی وجہ سے کام چھوڑ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سہولتیں مزدوروں کو ملنی چاہیے ان سے وہ ابھی تک محروم ہیں۔
تو ہمارا یہ مطالبہ ہے ہماری یونین کا، شپ بریکنگ ورکر یونین کا، کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان لوگوں نے ابھی تک جو ریکوائرمنٹ مزدوروں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ مکمل پلاٹو میں وہاں پہ پانی کی قلت ہے، وہاں پہ مزدوروں کو ٹھنڈا پانی اور صاف پانی ملتا نہیں ہے، وہ کنویں کا پانی پیتا ہے یا کوئی یہاں ٹینکر مافیا ہے وہ ٹینکر سے پانی لے آتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر پلاٹ میں آر او پلانٹ ہونا چاہیے۔
محکمہ محنت بلوچستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر فدا شاہوانی کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو قانون میں موجود تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اور ہسپتال بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
نہیں سر، ہسپتال کا بالکل اس کا فاؤنڈیشن بھی ہو گیا، افتتاح بھی ہو گیا ہے، اور پینے کے پانی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی سارے پلاٹوں پہ اس وقت جو ہے فلٹر پانی ان کو اویلیبل ہے، ہر پلاٹ پہ تقریباً 150 گیلن کا جو ہے ٹینکی لگا ہوا ہے۔
بلوچستان کی ساحلی پٹی پر قائم گڈانی کا شمار دنیا کے بڑے شپ بریکنگ یارڈز میں ہوتا ہے۔ یہاں پہلے بھی حادثات رونما ہو چکے ہیں اور مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کے حالات میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آئی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی فوجی چیلسی مینننگ کو بدھ کے روز جیل سے رہا کر دیا گیا، جس نے سن 2010 میں 7 لاکھ سے زیادہ فوجی اور سفارتی خفیہ دستاویزات وکی لیکس کو دی تھیں۔ اس نے 35 سالہ سزا میں سے 7 سال قید میں گزار دیے ہیں۔ سابق صدر براک اوباما نے جنوری میں عہدہ صدارت چھوڑنے سے پہلے مینننگ کی سزا میں تخفیف کر دی تھی۔ چیلسی مینننگ کے وکلا اور فوج نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث فورٹ لیون ورتھ کے فوجی قید خانے سے اس کی رہائی کے وقت کو ظاہر نہیں کیا۔ عراق میں سابق انٹیلیجنس تجزیہ کار کو، جو اس وقت بریڈلی مینننگ کے نام سے جانی جاتی تھی، سن 2013 میں خفیہ فوجی اور محکمہ خارجہ کی دستاویزات اور میدانی جنگ کی ویڈیو افشا کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ شام کی وزارت خارجہ نے ان امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ شامی حکومت روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کر رہی ہے اور پھر انہیں دارالحکومت دمشق کے باہر ایک بڑی بھٹی میں ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے سانہ نے وزارت کے حوالے سے کہا کہ امریکی الزامات ایک ہالی ووڈ کی کہانی ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کو روز کہا تھا کہ تقریباً 50 قیدیوں کو روزانہ سیرانیا کے قید خانے میں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس نے الزام لگایا تھا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت بڑے پیمانے پر قتل عام کو چھپانے کے لیے لاشوں کو جلانے والی بھٹی کا استعمال کرتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ عالمی توانائی کے معاملے میں امریکہ کی قیادت برقرار رکھی جائے گی اور امریکی عوام کے لیے توانائی کی سیکیورٹی کو فروغ دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حال ہی میں ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد توانائی کی تلاش اور اس کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس میں آؤٹر کانٹیننٹل کا علاقہ بھی شامل ہے، جبکہ ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام محفوظ اور ماحولیاتی اعتبار سے ذمہ دارانہ ہو۔ توانائی سے متعلق امریکن فرسٹ آف شور حکم نامے پر 28 اپریل کو دستخط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ غیر معمولی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں ساحلی علاقے میں بڑی مقدار میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر شامل ہیں۔ صدر کے الفاظ،
But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed for exploration and production.
تاہم وفاقی حکومت نے ان ساحلی علاقوں کے 94% علاقوں میں تیل کی تلاش اور پیداوار کو بند کر رکھا ہے۔ اس سے ممکنہ طور پر ہزاروں کی تعداد میں روزگار کے مواقع اور دولت کی شکل میں اربوں ڈالر سے ہمارا ملک محروم ہے۔ انتظامی حکم نامے میں وزیر داخلہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امریکی ساحلوں سے پرے تیل اور گیس کی تلاش کے موجودہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا اثر نو جائزہ لیں اور ساتھ ہی زلزلے کے حوالے سے تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے ضابطوں اور اجازت کے مراحل کا تجزیہ کریں۔ حکم نامے میں وزیر تجارت کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی نئی آبی یادگاروں یا پناہ گاہوں کی نشاندہی یا موجودہ یادگاروں یا پناہ گاہوں کو وسعت دینے سے گریز کریں اور گزشتہ 10 سال کے دوران نوادرات کے قانون کے تحت جن مقامات کو آبی یادگاریں یا پناہ گاہیں قرار دیا گیا ہے ان کا اثر نو جائزہ لیں۔ اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر داخلہ رائن زنکی نے کہا کہ صدر کا حکم نامہ توانائی کی خود انحصاری کے معاملے میں امریکہ کی صحیح سمت متعین کرتا ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس قسم کی خود انحصاری کئی ایک وجوہ کی بنا پر کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک نعمت ہے، جہاں قابل بھروسہ، وافر اور باکفایت توانائی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں مسابقت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ماحولیات کا تعلق ہے، یہ بات نہایت ترجیح کی حامل ہے کہ توانائی امریکہ میں پیدا کی جائے جس کے لیے مناسب قوانین ہوں، بجائے اس کے کہ اسے ایسے سمندر پار ملکوں میں پیدا کیا جائے جہاں کوئی ضابطے موجود نہیں ہیں۔ امریکہ ماحولیاتی اور احتیاطی تدابیر اور تحفظ کے معاملے میں دنیا کی قیادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں وزیر داخلہ زنکی نے توانائی کے معاملے میں خود کفالت کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم توانائی اپنے ملک کے اندر حاصل کریں، نہ کہ غیر ملکی اداروں کے یرغمال بن کر رہ جائیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ملک کے اندر اس کی پیداوار سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی توانائی مہیا کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامے کو امریکی توانائی کے بھرپور استعمال کی جانب ایک قدم قرار دیا اور کہا کہ یہ بڑھتی ہوئی خوشحالی اور تمام امریکیوں کے لیے سیکیورٹی پر مبنی مستقبل کے لیے ایک تاریخی اقدام ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ पता है www.voanews.com/editorial।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। सामी, बहुत मुमकिन है कि आपको ज़ियाबेटिस या शुगर का मर्ज लाहक हो, लेकिन आपको इसके बारे में इल्म ही ना हो, क्योंकि शुगर की इब्तदाई अलामात बहुत ही हल्की हो सकती हैं। गो के डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 की अलामात एक जैसी होती हैं, लेकिन डायबिटीज टाइप 2 की अलामात का इल्म होना बहुत ही मुश्किल होता है। रियासत मैरीलैंड के बाल्टीमोर हॉस्पिटल की डॉक्टर आयशा थॉमस कहती हैं कि लाखों मरीजों को ज़ियाबेटिस लाहक होती है, लेकिन उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता। खास तौर पर डायबिटीज टाइप 2 बहुत आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती है, और जब तक आप इसके टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप इससे लाइल्म रहेंगे। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का कहना है कि अमेरिका में 2,90,00,000 अफराद को ये मर्ज लाहक है, और इनमें से 80,00,000 मरीजों में इसकी तशखीस ही नहीं हुई। ताहम आपको सिर्फ अलामात से इल्म नहीं होगा कि आपको शुगर है, बल्कि इसके लिए एक डॉक्टर ही आपके खून का टेस्ट कराएगा और फिर तशखीस हो सकेगी कि आपको शुगर है या नहीं। तो सामीन, अब आपको हम बताते हैं कि शुगर की इब्तदाई अलामात क्या हैं। एक तो ये कि आपको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि आपके गुर्दों को आपके पेशाब में मौजूद शुगर की ज्यादा मिकदार को खारिज करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। दूसरी अलामत यह है कि आपको मामूल से कहीं ज्यादा प्यास लगती है। जैसे जैसे आप ज्यादा पेशाब करते हैं तो आपके अंदर पानी की कमी होती है, इसलिए आपके अंदर पानी पीने की ज्यादा ख्वाहिश जागती है। कुछ लोगों को मामूल से ज्यादा भूख लगती है। तीसरी अलामत यह है कि मर्द खवातीन को पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। खवातीन के अमराज से मुतल्लिक एक डॉक्टर लुसिली ह्यूज कहती हैं कि खवातीन में ऐसी किसी इन्फेक्शन का बार बार होना भी इसकी एक अलामत है। नेशनल किडनी फाउंडेशन के मुताबिक इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप बार बार इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसकी छोटी अलामत यह है कि आपके वजन में बगैर किसी कोशिश के कमी होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि आपके जिस्म में मौजूद इंसुलिन खुराक में पाए जाने वाले ग्लूकोज को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाती। ये ग्लूकोज आपको तवानाई फराहम करता है, इसलिए आपका जिस्म आपके अंदर मौजूद चर्बी और भट्ठों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि तवानाई फराहम हो सके। एक और अलामत यह है कि आप जिस्म में थकावट महसूस करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आपके शरीक हयात को ये एहसास होता है कि आप में कुछ तब्दीली आई है। थकावट की वजह यह होती है कि आपके जिस्म को तवानाई फराहम करने का अव्वलीन जरिया ग्लूकोज है, जिसमें कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है। इसके अलावा अगर आपको धुंधला नजर आना शुरू हो तो ये भी शुगर के मर्ज की एक अलामत है। ज़ियाबेटिस से मुतल्लिक इस रिपोर्ट की दूसरी किस्त आइंदा नशरियात में पेश की जाएगी। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है।
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे मुदस्सिरा मंसर, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर मार्टी क्रूसियस। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔